قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
یہ باب ہے لا يسأل بوجه الله إلا الجنة کہ اللہ تعالی کے چہرے کے ساتھ نہ سوال کیا جائے سوائے جنت کے. اسألك بوجه الكريم کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کے واسطے سے کہ مجھے جنت عطا فرما. اتنا بڑا واسطہ اگر دے رہے ہو تو پھر طلب بھی بڑی کرو. یہ نہیں کہ تجھے تیرے چہرے کا واسطہ مجھے 100 روپیہ دے دے, ایسا انتظام فرما دے مجھے 100 روپیہ مل جائے, دنیا کا مال مل جائے. نہیں, یہ واسطہ بہت بڑا ہے, یہ واسطہ بہت بڑا ہے. تو اس پر طلب بھی بہت بڑی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جنت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہاں پر, اور وہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت. ینسون نعیم الجنہ, جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے. تو اس ذات کے چہرے کا واسطہ, اتنا بڑا واسطہ, اور طلب چھوٹی ہو تو یہ اس کی تعظیم کے منافی. اتنا بڑا واسطہ دے کر اس سے جنت کی طلب کرو, جنت کا سوال کرو. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا, وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان.
باب ما جاء في اللو, یہاں بھی زبان کے تعلق سے حسن ادب کی تعلیم ہے. اگر کہنا, اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا, اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا, اس کا شریعت اسلامیہ میں کیا حکم؟ اگر اگر کہنا, دیکھیں اگر کہنا, اس میں جو سب سے بڑا عیب یا نقص یا محظور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ عدم رضا ہے. یہ اگر کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کے منافی ہے. تمہارا دل ایمان بالقدر, تقدیر پر ایمان سے ایسا بھر جائے مضبوط. آگے یہ مستقل باب آ رہا ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے, کوئی شر پہنچتا ہے, تو اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ جو نافذ ہو گیا. اگر اگر مت کہو, یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی. جو شخص اگر اگر کہتا ہے وہ تقدیر پر اعتراض کر رہا, اور جو شخص تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے وہ اللہ تعالی کو رب مان کر راضی نہیں. یہ ضروری ہے کہ اس کو رب مان کر راضی ہو جائے. خالی رب کہنا کافی نہیں, بلکہ رب مانو اور رب مان کر راضی ہو جائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے ایمان کے ذائقے کو چکھا, حلاوت ایمانی کو پایا جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر, اسلام کو اپنا دین مان کر, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر. صرف ماننا کافی نہیں, بلکہ ساتھ راضی ہو. راضی ہونے کا معنی یہ کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں. من رضی باللہ رب, راضی ہو اللہ تعالیٰ کو رب مان کر کہ میرا رب ہے. بس زبان سے اظہار نہ ہو بلکہ اس پر راضی ہو, میں اس پر راضی ہوں. تو اگر اگر کہنا, یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ رضا کی علامت نہیں ہوگا. جو رب مان کر راضی ہے اس قسم کے جملے وہ استعمال نہیں کرتے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی نہیں, اس کے اندر تحقیق توحید نہیں, اس نے توحید کو نہیں اپنایا, اس کی توحید میں خلل ہے, نقص ہے. تو اس ادب کو سمجھو. ویسے اگر کہنا ہے اس کے کچھ استعمالات ہیں. لو استعمال کرنے کے, لفظ اگر استعمال کرنے کے کچھ طرق ہیں, کچھ انواع ہیں اس کی, کچھ اس کے استعمالات ہیں, ان میں سے بعض درست اور بعض غلط ہیں. پہلا استعمال, لو استعمال کرنا شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے, یعنی ایک مسئلہ شریعت کا, اس پر آپ نے عمل کیا, اس پر نقصان ہو گیا. آپ کہیں کہ اگر یہ عمل میں نہ کرتا یہ نقصان نہ ہوتا. جیسے منافقین نے کہا, اگر ہم جنگ احد میں شریک نہ ہوتے تو اتنی یہ موتیں نہ ہوتی, اتنے قتل نہ ہوتے. یہ شریعت پر اعتراض. غزوہ اور جہاد اللہ کا امر تھا, نبی اسلام کا امر تھا, اس میں جانا اور شریک ہونا, اور پھر جو بھی شہادتیں ہوئیں سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں. ان پر ایمان لاؤ, ان کو قبول کرو, اس پر راضی ہو جاؤ. آگے یہ مستقل باب آ رہا ہے. تو اگر کا لفظ استعمال کرنا شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے یہ باطل, جسے منافقین نے کیا کہ 70 شہادتیں ہوئیں جنگ احد میں شریک ہونے کی بنا پر, اگر شریک نہ ہوتے ہماری بات یہ مان لیتے, جہاد میں نہ جاتے تو یہ قتل نہ ہوتے. یہ اگر ناجائز. آگے اس پر ان قرآن کی آیت آ رہی ہے, یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا. حالانکہ منافق تو ایک بھی نہیں مارا گیا, جو 70 شہادتیں ہوئیں وہ اپنی طرف منسوب کریں, زیادہ مدینہ کے صحابہ تھے, انصار صحابہ, یہ ان کے صدقے ایمان کی نشانی. نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ عہد کیا تھا, اپنی جانیں قربان کریں گے, اور جنگ احد میں کر دی. انس فرماتے ہیں کہ اکثر شہداء احد انصار صحابہ تھے. جو 70 قراء شہید ہوئے تھے دھوکے سے, سارے انصار تھے. مسیلمہ کی جنگ میں 70, یمامہ میں 70 شہید ہوئے, سارے انصار تھے. یہ قربانیوں کی داستان ہے. منافقین کہتے ہیں اگر ہمیں معاملے کا کچھ اختیار ہوتا ہم یوں قتل نہ کیے جاتے. دوسری آیت, الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. منافقین اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں وقعدوا, خود بیٹھ کے کرو, خود نہیں نکلے میدان, خود بیٹھے ہو. صحابہ شہید ہوئے, اپنے بھائیوں سے کیا کہہ رہے, لو اطاعونا ما قتلوا, اگر یہ ہماری اطاعت کر لیتے تو یوں نہ مارے جاتے, قتل نہ ہوتا. منافقین میدان احد سے بھاگ گئے تھے, جنگ بدر سے بھی, احد سے بھی. حکمتیں ہم آگے پڑھیں گے اس کی کہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اس میں خالق کائنات کی کیا حکمتیں, اور کیا مقاصد شریعت ہے, اور کیا اس میں عقیدے کی باریکیاں ہیں. لیکن منافقین نے یہاں لو کا لفظ استعمال کیا. تو لو کا لفظ اگر آپ استعمال کریں کسی شرعی عمل پر اعتراض کرنے کے لیے تو یہ باطل, یا لو کا لفظ آپ استعمال کریں کسی تقدیر کے معاملے پر اعتراض کرتے ہوئے تو یہ باطل. اعتراض القدر, تقدیر کے مسئلے پر, قدری و کونی مسئلے پر آپ اعتراض کرتے ہوئے لفظ لو استعمال کریں تو یہ باطل. مثلا گھر سے آپ نکلے ایئرپورٹ جانے کے لیے, لیٹ ہو گئے, فلائٹ نکل گئی, یہ تقدیر کا مسئلہ. فلائٹ نکلنا اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا, اس پر راضی ہو جاؤ. یہ ایمان بالقدر کی گہرائی ہے. اب آپ کہیں اگر میں الارم لگا لیتا جلدی یہاں کھل جاتی, جلدی گھر سے نکل آتا, راستے میں اگر ٹریفک جام نہ ہوتی تو فلائٹ مل جاتی. فلائٹ کا ملنا محال ہے, چھوٹ گئی, مانا اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہو. اب دنیا کی کوئی طاقت اس فلائٹ کو یہ تمہیں فراہم نہیں کر سکتی, تو اس کے فیصلے پر راضی ہونا. تو یہ اعتراض کس چیز پر ہے؟ اللہ کے امر قدری پر. ایسا نہیں کہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے امر قدری پر یہ اعتراض, اس کو قبول کر لو. اس طرح لو کا استعمال ندامت اور حسرت کے مقامات پر, خب امر شرعی ہو یا امر قدری ہو, اس تحسر کا فائدہ کیا ہے, اس حسرت کا فائدہ کیا ہے, اس ندامت کا فائدہ کیا ہے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, یہ اللہ کا امر قدری ہے, اس پر راضی ہو جاؤ تاکہ اللہ تم سے راضی ہو. تقدیر اللہ کا امر ہے, دنیا کا ہر تغیر اللہ کے امر سے ہو رہا ہے, اس پر راضی و رضا ہونا یہ اللہ کی رضا کا باعث ہوگا. اور ندامت کرتے رہنا, کوستے رہنا, حسرت کا اظہار کرتے رہنا, نہ اس کا فائدہ ہے اور نہ یہ تقدیر پر ایمان لانے کا قرینہ ہے. اس نقصان کو قبول کر لو, میرے رب کی رضا ہے. جن کے ایمان قوی ہوتے ہیں بڑے بڑے نقصان وہ اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ ان کو بدلہ دیتا ہے. وہ آپ کو حدیث سنائی تھی کہ فرشتے کسی بچے کی روح قبض کرتے تو اللہ فرماتے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا, یہ اس کے دل کا یہ ٹکڑا تھا تو اس کو چھین کر لے, یا اللہ تیرا امر تھا, میرے بندے کو سنو وہ کیا کر رہے. یا اللہ وہ تیری رضا پر راضی ہے, تیری رضا پر راضی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کا ایک عالی شان محل بناؤ جنت میں, کیسے مقام پر, جو حمادین کا علاقہ ہے, حمادین کی کالونی ہے وہ, جہاں وہ لوگ رکھے جائیں گے جو لوگ دکھ اور تکلیف پہنچنے کے باوجود اللہ کی رضا پر راضی ہوں, وہ رکھے جائیں. یا اللہ بیٹا اس کا چھین لیا اور تیری وہ حمد بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ کا ہر امر عدل ہے, بظاہر نقصان ہو وہ عدل ہے, فائدہ ہو وہ عدل ہے. اس نقطے کو سمجھانا مقصود ہے کہ لو لو مت کہو. چوتھا استعمال, لو کا استعمال تقدیر کے ایسے مسئلے پر جس سے اپنے گناہ پر بندہ دلیل پیش کرے, یعنی میں نے فلاں گناہ کیوں کیا, تقدیر میں لکھو اللہ کی چاہت ہے, اللہ نے چاہا, تقدیر میں لکھا ہوا ہے, فلاں گناہ میں نے کیا ہو گیا, تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا, اپنے کیے کو تقدیر پہ ڈال دی. اللہ اگر نہ چاہتا وہ گناہ میں نہ کرتا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا, ہم شرک کر رہے ہیں, یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اللہ اگر چاہتا ہم شرک نہ کرتے. تو اپنی معصیت کو وہ کس پر ڈال رہے ہیں, تقدیر کے لکھے ہوئے پر, نوشتہ ہے تقدیر. اس معنی میں بھی لو جو ہے وہ ناجائز. آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا کہ آدم علیہ السلام نے نوشتہ تقدیر سے استدلال کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عالم ارواح میں دونوں کی ملاقات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام. ملاقات کی کیفیت اللہ جانتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انت ابونا, آپ ہمارے باپ ہیں, اللہ تعالی نے آپ کو جنت دی, صرف ایک دانے سے روکا تھا, آپ وہ کھا بیٹھے اور خود بھی جنت سے نکلے, ہمیں بھی نکال دی. وہ دانا اگر آپ نہ کھاتے تو آپ جنت میں ہوتے, ہم آپ کی اولاد بھی جنت میں ہوتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ فضیحتنا, آپ نے ہمیں فضیحت میں ڈال دی, آپ نے ہمیں فضیحت میں ڈال دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض تھا. آدم علیہ السلام کا جواب کیا تھا, کیا جواب تھا؟ کہ لما تحتج علیہ بما کتب اللہ علیہ, کہ تم اس مسئلے پر کو دلیل بنا کر مجھ سے بحث کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے لکھا ہوا تھا. نوشتہ تقدیر تھا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ دانا کھانا ہے, وہ میں نے کھایا, جنت سے نکل گیا. تو کہتے ہیں یہ ایک نافرمانی. آدم علیہ السلام نے بھی اس نافرمانی پر تقدیر کے لکھے ہوئے سے استدلال کیا. لیکن فرق ہے ان دونوں باتوں. مشرکین کا کہنا ہمارا شرک کرنا اس لیے ہے کہ تقدیر میں کیوں ہی لکھا ہوا ہے, وہ شرک میں ملوث ہونے کے ساتھ ہے. آدم علیہ السلام نے یہ بات کب کہی؟ توبہ کر کے, استغفار کر کے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, سچی توبہ کی, اللہ نے قبول کر لی. ٹھیک ہے, اب جو ہو چکا ہے بندہ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا, جو ہوا ہے وہ تقدیر کے منافی تو نہیں, اللہ کی تقدیر غلط نہیں ہو سکتی, تقدیر کے مطابق ہے. لیکن معصیت پر یہ جملہ کب کہا جائے گا؟ جب توبہ کر لی جائے اور معاملے کو پاک صاف کر لیا جائے. اس طرح لو کا استعمال ایک اور بھی ہے, یہ مختلف تمناؤں میں لو کا استعمال کرنا, اگر میں یوں کر لوں مجھے فلاں چیز مل جائے, اس کا تعلق مستقبل سے ماضی سے نہیں. ان ماضی کے امور کے تعلق سے لو کا استعمال ممنوع ہے. مستقبل کے حوالے سے اگر میں یوں کر لوں کل ایسا کر لوں تو مجھے فلاں چیز مل سکتی, زمانہ ہے مستقبل. تمنا, یہ تمنا کیسی؟ اس تمنا کی دو قسمیں, یا تو آپ کی تمنا اچھی چیز کی ہے یا بری چیز کی, یا اچھی چیز کی یا بری چیز کی. اگر تمنا آپ کی خیر کی ہے تو پھر لو کا استعمال جائز ہے, جس کا تعلق زمانہ ماضی سے نہیں بلکہ زمانہ مستقبل سے. اور تمنا بری ہے تو پھر وہ چیز بھی بری ہے اور لو کا استعمال بھی برا ہے. تو مستقبل میں کوئی تمنا آپ کرنا چاہیں اس کے لیے لو کا استعمال آپ کی تمنا پر موقوف ہے. تمنا اگر خیر کی ہے تو لو کا استعمال درست ہے اور تمنا بھی درست ہے, اور تمنا اگر شر کی ہے, کسی معصیت کی ہے, تو وہ تمنا بھی باطل ہے اور لو کا استعمال بھی غلط ہو. ایک اور لو کا استعمال چھٹا, جس کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہو اور وہ خیر محض, اس میں خیر ہو مستقبل کے زمانے سے اور خیر سے متعلق ہو, تو اس کو لو کہہ کر آپ طلب کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدیہ, کہ اگر جو کچھ میں نے کیا اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا. ما سقت الهدی, میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا. یہ اشارہ حج قران کی طرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا, حج عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ. حج قران میں یہ شرط ہے کہ میقات سے قبل قربانی آپ کے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے, اپنی قربانی لے کر نکلے تھے, اور جن جن صحابہ نے حج قران کیا تھا سب قربانیاں لے کر آئے تھے. تو میقات سے قبل اگر قربانی ہو وہ حج قران ہوتا. تو فرمایا کہ اگر میں نے پہلے سوچا ہوتا جو میں نے فیصلہ کیا ہے تو میں قربانی ساتھ لے کر نہ آتا. گویا آئندہ کے لیے آپ ایک خیر کا راستہ بتا رہے ہیں کہ بہترین حج حج تمتع, جس میں قربانی میقات سے قبل نہیں ہوتی بلکہ قربانی آپ کو وہیں سے لینی, میقات کے بعد جہاں سے بھی لیں. تو یہ ایک مستقبل کی ایک خبر خیر ہے, ایک تمنا خیر ہے, اور یہ خیر محض ہے. تو مستقبل کا ایسا حال یا ایسا امر جو صرف خیر ہی خیر پر مشتمل ہو, اس میں اگر کا لفظ استعمال کر سکتے, کہ خیر جہاں بھی ہو اس کا حصول ایک شرعی مطلوب ہے, اس کا حصول شریعت کے منافی اور شریعت کے خلاف نہیں ہے. تو باب ما جاء فی اللو, لو کہنے کا حکم, تو جن جن صورتوں میں لو یعنی اگر کہنا ناجائز ہے وہ اس سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ لو جو ہے یہ تقدیر پر ایمان لانے کے منافی. اور جو دور مستقبل ہے اس کا معاملہ تقدیر سے نہیں, یعنی کسی چیز کا تقدیر میں ہونا یہ کب معلوم ہوگا؟ جب وہ کام ہو جائے. جب یہ کام ہو جائے تو اس کا معنی یہ تقدیر میں یوں لکھا ہوا تھا. مستقبل کے حوالے سے تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے, اسے کوئی نہیں جانتا الا یہ کوئی پیش گوئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے میدان احد میں فرمایا تھا کہ ہذا مصرع فلان, ہذا مصرع فلان غدا, ہذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ. آپ نے باقاعدہ انگلی رکھی کہ کل یہاں فلاں کافر کی لاش گری ہوگی, اور یہاں فلاں کافر کی, یہاں ابو جہل کی, یہاں فلاں کی, یہاں فلاں کی, باقاعدہ آپ نے جگہوں کو نامزد کیا تھا. یہ کل کی خبر ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی تھی. امیر عمر فرماتے ہیں اگلے دن جب معرکہ ختم ہوا تو میں نے باقاعدہ میدان بدر کا معائنہ کیا, نبی علیہ السلام نے جہاں اشارہ کیا تھا وہیں وہ کافر پڑا ہوا تھا, اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. یہ خبر برحق, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کی خبر حق ہے, اور کل ایسا ہی ہوگا, یہی تقدیر میں لکھا ہوا. تو تقدیر پر ایمان کہ فلاں خبر تقدیر کی ہے یا نہیں. یہ کب معلوم ہوگا؟ جب وہ کام ہو چکا ہو. ہم کہیں گے تقدیر یہی تھا, لیکن کل کے احوال کوئی نہیں جانتا. تقدیر اللہ کا راز ہے, سر اللہ اللہ کا راز ہے, یہ پہلے معلوم نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, آپ کا نواسا حسن مسجد میں آ گئے چلتے چلتے گھٹنوں کے بل, آپ کو اس پر پیار آیا, آپ نے اتر کو اس کو اٹھا لیا. پھر فرمایا کہ ابنی ہذا سیدن, میرا یہ بیٹا سردار ہوگا, یہ بیٹا میرا سردار ہوگا. بل یصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المؤمنین, اور اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا. دو بڑی جماعتوں میں صلح, یہ پیش گوئی ہے کہ بیٹا سردار ہوگا. صحابہ نے اس حدیث سے جو پہلی چیز سمجھی وہ کیا تھی؟ کہ نبی علیہ السلام کو اب تک بچوں کی وفات کے بڑے صدمے برداشت کرنے پڑے, تو کم از کم حسن بچپن میں فوت نہیں ہوگا, یہ جوان ہوگا, بڑا ہوگا, حتیٰ کہ سردار ہوگا, حتیٰ کہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کے قابل ہوگا. یہ صحابہ کا فہم تھا اس حدیث سے. امام بالقدر, کیونکہ نبی علیہ السلام کی خبر حق ہے تو تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا, لہذا ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس پر تعصب, حسرت اور لو استعمال کرنا ناجائز ہے. لو استعمال کرنے کی جو جائز صورتیں ہیں ان کا تعلق زمانہ مستقبل کے لیے ہے, اور وہاں ہے جہاں حصول خیر مقصود ہو. حصول شر میں منع ہے. تمنا اگر باطل ہے پھر منع ہے. یہ بھی تمنا خیر کی, یہ تمنا خیر کی ہے. موسیٰ اور خضر کے واقعے میں, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام, وہ واقعہ معروف ہے. اس میں صرف تین علمی حقائق کا علم ہوا بس. موسیٰ علیہ السلام بھی جلدی کر گئے اور خضر بھی جلدی کر گئے, اور پھر دونوں میں فراق ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو صبر موسیٰ, اگر موسیٰ صبر کر لیتے تو ہمیں اور واقعات کا علم ہوتا اور حقائق کا علم ہوتا. یہ بھی طلب خیر کے تعلق سے ہے. تو لو کا استعمال اگر طلب خیر میں ہو تو جائز ہے, اگر طلب شر میں ہو, حسرت ہو, ندامت ہو, تقدیر پر اعتراض ہو, شریعت پر اعتراض ہو, تو پھر یہ باطل ہے. جیسے ان دونوں آیتوں میں منافقین نے لو استعمال کیا, دونوں کا تعلق جنگ احد سے ہے. یعنی جنگ احد میں شرکت کرنا, وہ اس پر ان کو اعتراض ہوا, اگر ہم نہ جاتے, شریک نہ ہوتے تو قتل نہ ہوتا. یہ باطل ہے, یہ لو باطل. اور پھر یہ صحیح مسلم کی حدیث جناب ابو ہریرہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجزن, حرص کرو اس چیز کی تمہیں نفع دے, خواب دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہو. ایسا کام کرو یا شروع کرو جو نفع کا باعث ہے. جس کام میں نقصان نظر آ رہا ہے وہ کام نہ کرو, یہ شرعی مقاصد کے خلاف ہے. جان بوجھ کے ہلاکت, جان بوجھ کے خسارے کا راستہ اختیار کرنا مت کرو. یہ نبی علیہ السلام کی تاکید ہے, خواہ دنیا کے امور ہوں یا آخرت کے امور ہوں, صرف ان کاموں کی حرص کرو جو تمہارے لیے نافع ہوں. اس لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی بیوقوف آدمی کو, کسی احمق آدمی کو تجارت کا معاملہ سونپ دے اور اسے پورا خدشہ ہے کہ نقصان ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا, اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ جو شخص جس کی بیوی ہو بد اخلاق ہو اور اس کو وہ طلاق نہیں دیتا, اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. صحیح الجامع صغیر میں حدیث, تو اہل سلامہ ینفعوں کا, تم حرص کرو کس چیز کی جو نافع چیز ہے, نفع بخش ہو. وستعین باللہ, اور جب اس کے حرص کر لو اور وہ کام شروع کر دو تو پھر کیا ہے, وستعین باللہ, پھر اللہ کی مدد طلب کرو, اللہ پر توکل کر لو کہ تم نے پوری چھان پھٹک کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ ایک صحیح چیز کا انتخاب کر لیا شرع اور دنیا کے قوانین کے مطابق, اب اس کام کا آغاز کر دیا, اللہ پر توکل کرو اور اس سے استعانت کرو. بلا تعجزن, اور عاجز نہ ہو, اور عاجز نہ ہو, بلکہ اس شے میں پوری اپنی طاقت کا, اپنی جدوجہد کا اور اپنے وسائل کا استعمال کرو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے, اور اس فائدے کے تعلق سے, اس کے حصول کے تعلق سے تم میں عجز نہ آئے, کمزوری نہ آئے, بلکہ اتقان ہو اور اس کی درستگی ہو, اس کو اور سنوارنا مقصود ہو, اور عاجز نہ بنو. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جائے, جب تم نے پوری ایک دیانتداری کے ساتھ ایک نافع چیز کا انتخاب کر لیا, اللہ تعالیٰ کی استعانت کے ساتھ وہ شروع بھی کر دی, اور کوئی عجز نہیں, کوئی کمزوری نہیں, بلکہ پوری طرح اس عمل پر سیطرہ ہے, پھر بھی کوئی نقصان ہو جائے تو پھر یہ نہ کہو کہ لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا, کاش میں اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا, اگر یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا. وہی لو کا استعمال, پھر نہ کرو, ایسا نہ کہو. تم نے اپنی پوری محنت کی, جدوجہد کی, اللہ پر استعانت, اس پر توکل, مگر پھر بھی نقصان ہو گیا. اللہ کی تقدیر, اس کی مشیت ہے, اس میں کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے. تو اس قسم کے الفاظ نہ کہو, ولیکن قل, اس کی جگہ یوں کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل, یا قدر اللہ وما شاء فعل, یہ اللہ کی تقدیر تھی, جو اس نے چاہا وہ کیا, یہ پروردگار کی مشیت تھی, اس کی تقدیر میں یوں ہی تھا, جو اس نے چاہا اس نے کیا. اس قسم کے جملے استعمال کرو گے, اللہ کی تقدیر پر معاملے کو جو ہے وہ اس تقدیر سے منسلک کرو گے, تو اس میں قوی ایمان بالقدر جو ہے وہ ثابت ہوگا کہ تقدیر پر کتنا قوی ایمان. اور یہ ایمان کی مضبوطی, یہ در حقیقت اللہ کی رضا کا موجب ہے اور آگے کامیابی کا باعث ہے. اللہ رب العزت اس جملے پر راضی بھی ہوگا, اور آگے جو نقصان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ بھی کرے گا. اور اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو یہ جملہ آخرت کا, قیامت کا ذخیرہ بن جائے گا, اور بندے کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہوگی. اگر مت کرو, لو مت کہو. کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, اس لیے کہ لو جو ہے وہ شیطان کے عمل کو کھولتا ہے. ایک حدیث میں تَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ, لو سے شیطان کے دروازے کھلتے ہیں. شیطان کے دروازے, شیطان اپنا وار کرے گا. یعنی بندے کے دل میں تقدیر پر ایمان لانے کے اعتبار سے کچھ جھول آ گیا, کچھ کمزوری آ گئی, اب شیطان اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرے گا اور اس کے ایمان کو کمزور کرے گا اور اس پر حملہ کرے گا, اپنے مداخل کھولے گا. اور لیکن اگر ایمان قوی ہو تو شیطان کو وار کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اور شیطان تو اس تعلق سے بڑی کھلی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ کسی طرح بندے کے ایمان کو کمزور کر دوں, اس کے ایمان کو جو ہے وہ باطل کر دوں, باقی پھر جو مرضی کرتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ شیطان کی پہلی کوشش بندے کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کی توحید میں اضطراب پیدا کرو, ایمان میں اضطراب پیدا کرو. اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس کی دوسری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر بدعت کو داخل کرو, اس کے عقیدے میں یا اس کے عمل میں بدعت کو شامل کرو. ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اگر بندہ شرک یا بدعت کے جال میں پھنسنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر شیطان اس کو چھوڑ دیتا, اس پر محنت نہیں کرتا. جاؤ اب جا کر تہجد پڑھو, روزے رکھو, ہر سال حج کرو, ہر مہینے عمرے کرو, مساجد بناؤ, مدارس بناؤ, یتیم خانے قائم کرو, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ شرک یا بدعت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. تو من یکفر بالایمان فقد حبط عمله, جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کر بیٹھا اس کے سارے اعمال برباد ہیں. تو یہ شیطان کا مدخل. اب شیطان نے دیکھا کہ اس نے جملہ کہا ہے, یہ جملہ ایمان بالقدر میں چھول, تو اب وہ اس پر حاوی ہوگا اور اس میں مساوس ڈالے گا اور اس کو ایمان سے دور کرے گا اور بالآخر اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے گا. تو شیطان کے مداخل مت کھولو, اس کے دروازے مت کھولو. کوئی نقصان ہو, کوئی شر ہو, کوئی نقصان پہنچے, خسارہ پہنچے, بس میرے پروردگار کی تقدیر, یہ اس کا فیصلہ, مجھے قبول ہے اور میں اس سے راضی ہوں. اور آئندہ اپنے عمل میں اتقان پیدا کرے, وہ اتقان جو شرعاً یا دنیا کے قواعد میں مطلوب ہے, وہ اتقان پیدا کرے. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النهي عن سب الريح عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
جی یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ باب جیسا باب پہلے گزر چکا ہے، باب النہی عن سب الریح، ہوا کو گالی دینے سے منع کرنا، ہوا کو گالی دینے کی ممانعت. اس سے قبل حدیث باب گزرا ہے، باب النہی عن سب الدہر، زمانے کو گالی دینے سے روکا گیا، منع کیا گیا. تقریبا اس سے ملتا جلتا باب ہے، اور بتایا سب الدہر میں عموم ہے، اس میں سب کچھ ہے، اور ریح ہوا کو گالی دینا، آندھی کو گالی دینا اس میں خصوص ہے. یعنی ایک خاص چیز کو بندہ دیکھے، آندھی کو دیکھے، طوفان کو دیکھے، یا ہوا کی شدت کو دیکھے، اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس سے ہوا کو اور طوفان کو گالی مت دے. ہوا اور طوفان اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ کسی مدبر کی تدبیر سے آیا، اور مدبر اللہ رب العزت. اگر آپ گالی دیں گے تو وہ کہاں پہنچے گی؟ اس آندھی اور طوفان کو نہیں، بلکہ مدبر تک پہنچے گی. اور یہ چیز کمال توحید کے منافی، کمال توحید کے منافی. اور اگر اس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ آندھی کا آنا، طوفان کا آنا کسی مدبر کے بغیر ہے اور کسی کے امر کے بغیر ہے، تو یہ دہریت ہے، یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. یہ حدیث عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الریح، ہوا کو گالی مت دو. فَإِذَا رَأَيْتُم مَّا تَكْرَهُونَ، اگر اس ہوا کے نتیجے میں تم دیکھو کوئی مکروہ چیز، کوئی ناپسندیدہ چیز، فَقُولُوا، تو کہو، اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّعِ، یا اللہ تجھ سے ہم سوال کرتے ہیں اس ہوا میں جو بہتری ہے، جو خیر اس ہوا میں موجود ہے، پوشیدہ ہے، ہمیں وہ عطا فرما دے. بخیر ما فیہا، اور جو خیر اس ہوا کے اندر ہے، بخیر ما امرت بھی، اور جس خیر کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اور مامور کیا گیا ہے، وہ خیر عطا فرما. ونعوذ بک من شر هذه الريح، اور یا اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں اس ہوا کے شر سے، بشر ما فیہا، اور جو شر اس ہوا میں موجود ہے اس سے، بشر ما امرت بھی، اور جس جس شر کے اس ہوا کو حکم دیا گیا ہے اس شر سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں. حسن ادب بھی ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی شان میں جو سوء ادب ہے. ہوا کو گالی دیں گے تو یہ گالی اس کے مدبر اور متصرف تک پہنچے گی، جو کہ توحید کی کمال کے منافی، اور بعض وجوہ میں شرک، شرک اکبر بھی اور کفر بھی. اگر بندے کے دل میں دہریت کے جذبات ہوں اور دہریت کے افکار ہوں، جب بادل بنتے تو نبی علیہ السلام پریشان ہوتے، کبھی آتے کبھی جاتے، کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے، اور جب بادل برسنا شروع ہو جاتے تو آپ مطمئن ہو جاتے. ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بادلوں کو دیکھ کے پریشان کیوں ہو جاتے؟ فرمایا کہ بادلوں کے سائے میں ایک قوم پر عذاب آیا تھا، بارش ان کی بند ہو گئی تھی اور وہ قحط سالی میں مبتلا ہو چکے تھے. اللہ نے بادل نمودار کر دیے، نافرمان قوم تھی، سارے مرد عورتیں اس بادل کے نیچے آ گئے، ابھی بارش برسے گی، ہم سیراب ہو جائیں گے. لیکن وہ بارش نہیں تھی، ریح فیہا عذاب علیم، وہ تو دردناک عذاب لے کر آیا ہوا تھا. جب ساری قوم جمع ہو گئی تو بادل نے بجائے بارش کے آگ برسا دی اور پوری قوم بھسم ہو گئی. میرے پروردگار کے فیصلے، وہ جب چاہے، نافرمانیاں تو ہوتی ہیں، جب چاہے وہ عذاب لے. تو بادلوں کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں میں، اور جب بارش برستی ہے، اللہ کی رحمت پہنچ جاتی ہے، تو پھر میں مطمئن ہو جاتا ہوں. بارش جو ہے وہ رب کائنات کی رحمت ہے، اس لیے فرمایا اس رحمت کو دیکھو تو اللہ سے اور مانگو اور اس سے سوال کرو. اس کی رحمت جوش میں آئی ہے، تمہیں وہ عطا فرما رہا ہے، پانی عطا فرما رہا ہے، لیٹسٹ اللہ کی رحمت تم پر برس رہی ہے. تو جو تمہاری حاجات ہیں کہ یا اللہ تو یہ رحمت برسا رہا ہے، مجھ پر فلاں رحمت بھی کر دے، فلاں رحمت بھی کر دے، بارش کو دیکھ کر دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. کسی کی نعمت کو دیکھو، کوئی نعمت دیکھو، اپنے لیے مانگو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، رقابت کا شکار نہ ہو. زکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس گئی، وہ میوے کھا رہی تھی، پھل کھا رہی تھی، پوچھا انا لکی ہذا، یہ کہاں سے ملے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قال هو من عند الله، اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بلا حساب روزی دے دے. اللہ تعالیٰ وہ پھل پہنچا رہا تھا، زکریا علیہ السلام نے مریم کی اس نعمت کو دیکھا، زندگی گزر گئی بیٹے کی دعا کرتے کر. ان بعض تفصیل روایتوں کے مطابق اس وقت ان کی عمر 120 سال ہو چکی، ہڈیاں مسیدہ ہو چکی، بڑھاپا آ چکا، بال سفید ہو گئے، بیوی کا بانجھ بند سب معلوم تھا. مریم کے پاس یہ نعمت دیکھی، ہنا علی کا دعا تھا کری یا ربا ہو، زکریا نے وہیں دعا شروع کر دی، رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبتن انکا سمیع الدعا. یا اللہ تو مریم کو بے موسم کے پھل دے رہے، اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی نہیں، مجھے اولاد عطا فرما دے. دیکھیں نعمت دیکھی اور اپنا سوال پیش کر دیا، حسد نہیں، رقابت نہیں، بغض نہیں، اپنا سوال پیش کر دیا. بڑی مدلل دعا تھی، ہنالک دعا تھا کری یا ربہ، وہی دعا کی اور اپنی طلب پیش کر دی. فنادت الملائکہ، ملائکہ نے پکارا، فور اسی وقت پکارا، اسی وقت ندا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی. ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تجھے اللہ نے بشارت دے دی ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ، اللہ نے وہ نام رکھا، دعا قبول ہوگی. تو ایسا موقع جہاں پر رحمت ہو، کسی کی نعمت ہو، آپ اپنے لیے اس نعمت کا سوال کریں، اور کوئی نعمت کا سوال کریں، یہ بھی ایک قبولیت کا وقت ہے. لیکن اگر ایسے موقع پر حسد ہوگا، بغض ہوگا، تو یہ ایک عقیدے کی خرابی ہے اور دل کا وہ مرض ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. حسد کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کسی کی نعمت پر خوش ہونا، اپنے لیے فوراً سوال کرنا، فوراً طلب کرنا، یہ قبولیت کا باعث ہوگا. سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیک.